الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ ہم مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے جسم سے پھوٹنے والا ہر عمل چاہے وہ ظاہری ہو یا اندر کا ہو ان دونوں کی کیفیت اور اس کی حالت دونوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ انسان کہیں بھی ہو اکیلا ہو یا دوستوں میں ہو یا پھر کہیں بھی چھپا ہوا ہو وہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس کو اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ اس کی ان ساری کیفیات کو اچھی طرح جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ کہ انسان کے دل میں کھٹکنے والے جو خیالات ہیں ہم ان کو بھی جانتے ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا تُخْفِ الصُّدُورِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِ الصُّدُورِ آنکھ کی جو خیانت ہوتی ہے اللہ اس کو بھی جان لیتا ہے۔ یعنی میں کسی سے بات کر رہا ہوں بظاہر دیکھنے والا مجھے دیکھ رہا ہے کہ یہ ٹھیک دیکھ رہا ہے لیکن آنکھ کچھ خیانت کر رہی ہوتی ہے، میں خود جانتا ہوں کہ میں کس نظر سے دوسرے کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں اس خیانت کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ وما تخفی الصدور جو انسانوں کے سینے اپنے اندر چھپا لیتے ہیں، راز ہوتے ہیں، ان کو اگلنا نہیں چاہتے، کسی کو بتانا نہیں چاہتے، مگر اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے۔ یہ وہ چیک ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان پہ لگایا ہوا ہے۔ حدیث کی زبان میں اس کو مراقبہ کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائٹل بھی ہے رقیب، وکان اللہ علیکم رقیبا، کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رقیب ہے، نگران ہے، تمہیں چیک کر رہا ہے تم کیا کرتے ہو، کہاں جاتے ہو، اکیلے بیٹھ کے کیا سوچتے ہو یا کیا کہتے ہو۔ تم نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے ہو، کوئی اور نہیں سن رہا ہوتا مگر اللہ تعالیٰ سن رہا ہوتا ہے۔ تم ادھر ادھر چھپ کے کچھ بھی کر رہے ہوتے ہو، تم یہی سمجھتے ہو کہ کوئی اور نہیں دیکھ رہا مگر اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ مسلمان کو عقیدہ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ مسلمان یہ یقین مان لے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہر وقت جو میں کام کر رہا ہوں اللہ اس کو بھی دیکھ رہا ہے، جو کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو بھی سن رہا ہے۔ یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے جو مسلمان کو دیا گیا ہے۔ اس عقیدے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس عقیدے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کی عظمت کو اچھی طرح جان لیتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑی ہستی ہے، اور دوسری بات یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر جس چیز کو، جو کچھ میں کرتا ہوں اس کو جب جانتا ہے، یا جو کہتا ہوں اس کو اچھی طرح سن لیتا ہے، تو پھر اس چیز کا رزلٹ بھی میرے سامنے آئے گا، وہ چھپی ہوئی چیز نہیں ہوگی۔ اسی لیے یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ مسلمان اس چیز کا عقیدہ رکھے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو بعض علماء نے کہا ہے کہ جب آدمی یہ سمجھ لے کہ واقعی اللہ تعالیٰ مجھ پر نگرانی کر رہا ہے، تو پھر اس کی ذات سے کچھ اچھی چیزیں بھی پھوٹتی ہیں۔ پہلی چیز یہ پھوٹتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے، جو اتارا ہے آسمان سے، یعنی قرآن پاک ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر وحی ہے، جو کچھ بھی اتارا ہے، آدمی اس کو اپنی ذات پر، اپنی خواہشات پر، اپنی باتوں پر ترجیح دیتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے اس کے مقابلے میں میں کیا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو کچھ کہتا ہوں، یہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میں اسی کو ترجیح دوں گا۔ اللہ کی عظمت اس طرح بندے کے دل میں بیٹھتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو عظمت عطا کی ہے، بڑائی عطا کی ہے، ایک مسلمان اسی عقیدے کے ساتھ اس چیز کو بڑا سمجھتا ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے چھوٹا بنایا ہے، کوئی عزت نہیں دی، بے وقت رکھا ہے، مسلمان پھر اس چیز کو بھی بے وقت سمجھتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کی تعلیم کے رنگ میں ایسا رنگ دیا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی ہونے کے بعد بندے سے کوئی غلطی ہو اور یہ سوچے کہ میں اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ اسی لیے اکثر و بیشتر علماء جو ہیں وہ آپس میں بھی ایک دوسرے کو یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ دیکھو جب تم کسی کو درس دو، کوئی خطبہ جمعہ دو، کوئی قرآن کی آیت سناؤ، کتاب اللہ کی اور سنت رسول کی دعوت دو، امر بالمعروف کرو اور نہی عن المنکر کرو، سب سے پہلے اپنے دل کو چیک کرو کہ تمہارے دل میں کتنی بات بیٹھی ہے اس بات کی جو کہ قرآن، اللہ اور اس کے رسول کے نام سے دوسرے کو کر رہے ہو، کیا واقعی تم اس کو عظیم سمجھتے ہو؟ اور اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر بظاہر ایسی بات سمجھ لو کہ لوگ تمہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے ظاہر کو، مگر اوپر والا تمہارے باطن کو دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل میں کیا ہے۔ تو اس طرح یہ چیک جو ہے ہر بندے کا، ناصح کا بھی اور اس کا بھی جو سن رہا ہے، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ رکھتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑا اہم عقیدہ ہے جو مسلمان کو ہمارے دین نے دیا ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی روایت کرتے ہیں، مگر ایک صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاق طعم الایمان، اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا، جو مر رضی باللہ ربا، جو اللہ کے رب ہونے پر راضی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو واقعی سمجھے میرا رب ہے، اور رب پالتا ہے، رب کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے اندر کس چیز کی ضرورت ہے، وہ خوراک مہیا کرتا ہے، اور رب پھر اس چیز کو جسم کا ایک عضو بناتا ہے، اس جسم کا ایک حصہ بناتا ہے، اور پھر اسی طرح رب پالتا ہے، جسم کو بڑھوتی دیتا ہے، عقل کو بڑھوتی دیتا ہے، کام کرنے کے لیے جسم کو ہمت اور طاقت دیتا ہے، یہ رب ہے۔ جو اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائے وہ واقعی ایمان کا مزہ چکھ لیتا ہے، اور جو اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہو جائے کہ واقعی اسلام ہے، یہی میرا دین ہے، یہی میرا مذہب ہے، یہی میرا اوڑھنا بچھونا ہے، اور اس کے علاوہ میں کسی چیز کو قبول نہیں کر سکتا، اسی کو ہی 24 گھنٹے اپنی زندگی میں آگے پیچھے اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے نافذ کروں گا، اسی کو سب کچھ سمجھوں گا، یہی میرا دین ہے، یہی میری زندگی کا ایک طریقہ ہے، جو اس پہ راضی ہو جائے اس کو بھی واقعی ایمان کا مزہ آ جاتا ہے۔ اور پھر تیسری چیز آپ نے فرمایا، وہ محمد الرسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رسول مان لے تو اس کو پھر ایمان کا مزہ آتا ہے، اس کے بغیر مزہ نہیں آتے، یقین مانیے۔ بعض اوقات ہم عمل کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں, ہم کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کوئی مزہ نہیں آیا, کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں بڑے شوق سے شروع کرتے ہیں لیکن درمیان میں ہی بدمزگی پیدا ہو جاتی ہے اور بعد میں کہتے ہیں مزہ نہیں آیا. ایسی صورت میں کیا علاج ہے اس کا؟ اس کا علاج سرائے اس کے اور کچھ نہیں کہ ہم اپنے عمل کو الزام دیں, ہم اپنے عمل کو الزام دیں کہ ہمارا عمل واقعی اخلاص پہ مبنی تھا. کہ ہم نے نماز پڑھی, نماز میں مزہ نہیں آیا, اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا نماز میں کوئی خامی ہے؟ کیا نماز میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب تم اللہ کے آگے کھڑو تو خشوع اور خضوع کی کیفیت طاری کر لو؟ میرے اوپر وہ کیفیت طاری نہ اور میں کہوں مزہ نہیں آیا, تو پھر میں اپنے عمل کو برا بھلا کہوں؟ میں اس کو کیوں کہوں کہ نماز اچھی چیز نہیں ہے, یہ زکوٰۃ اچھی چیز نہیں ہے, حج اچھی چیز نہیں ہے, روزے اچھی چیز نہیں ہے؟ یہ تو میری اپنی خامی ہے, میرا اپنا اخلاص, میری اپنی وہ تصور, وہ ایمان کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں. یہ وہ چیز ہے جس کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا, جبریل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم جب وہ تشریف لائے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا, وما الاحسان, اللہ کے رسول احسان کس چیز کا نام ہے؟ آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کا انک تراہ, کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ, اگر یہ مقام تمہیں حاصل نہیں ہو سکتا تو پھر فَإِنَّهُ يَرَاكَ, پھر یہ ضرور سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ دو مقام, اگر یہ چیز بھی نصیب نہ ہو تو پھر کیا مزہ آئے گا؟ نہ میں یہ سمجھوں کہ میں اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, اور نہ میں عبادت کرتے وقت, کوئی کام کرتے وقت نہ یہ سوچوں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, یہ دونوں چیزیں میرے سے, یہ دونوں منزلیں مجھے حاصل نہ ہوں تو پھر عمل میں مزہ تو نہیں آئے گا. عمل میں مزہ تو تبھی آتا ہے کہ جب مسلمان کے دل میں یہ بات گڑی ہوئی ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی مجھے نوٹ کر رہی ہے, مجھے دیکھ رہی ہے. یہ اتنا زبردست احساس ہے جو مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے, کہ یہ احساس اگر زندہ ہو جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان سے کوئی غلطی ہو, گناہ ہو, یا مسلمان بددیانت بنے, یا اس سے کسی قسم کی خیانت ہو, یا وہ چوری کرے, ڈاکے ڈالے, دھوکے دے, اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس کا عمل کا دائرہ کار جو ہے بالکل بدل جاتا ہے, اس کی سوچ بدل جاتی ہے, اس کے عمل بدل جاتے ہیں, اور اس کی ذات سے جو چیز بھی نکلتی ہے وہ واقعی لوگوں کو بھی پسند آتی ہے اور اس کے رب کو بھی پسند آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں ہم مسلمانوں کو جو تعلیم دی وہ یہی ہے کہ مسلمان ضرور یہ سوچ لے کہ اس طرح کے عقیدے اور ایمان سے رب کو کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے یہ فرمایا ہے کہ سات لوگ ایسے خوش قسمت ہیں جو کل قیامت کو میدان محشر میں رب کے عرش کے سائے تلے جگہ پائیں گے جبکہ اس میدان میں کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان سات خوش قسمت لوگوں میں ایک نوجوان وہ بھی ہے کہ رجل دعت ہو امرأۃ ذات منصب و جمال, کہ ایک نوجوان جس کو بڑی خوبصورت عورت, پیسوں والی, صحت مند, منصب والی, وہ اس کو گناہ کی دعوت دیتی ہے کہ آؤ گناہ کرتے ہیں, مگر وہ یہ کہتا ہے کہ انی اخاف اللہ, مجھے اللہ کا خوف آتا ہے, میں یہ کام نہیں کر سکتا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے, وہ ایمان ہے جو انسان کو باور کراتا ہے تمہارا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تم ایسی حرکت کرو گے کیا, لوگوں سے چھپ جاؤ گے تو ٹھیک ہے, مگر کیا اللہ تمہیں نہیں دیکھے گا؟ یقیناً وہ دیکھے گا, یقیناً وہ جانے گا. یہ وہ شخص ہے جس کو آپ فرماتے ہیں اگر صرف اللہ کے خوف سے اس گناہ سے بچ جاتا ہے تو اس شخص کو بھی کل قیامت کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا. کتنی خوش قسمتی کی بات ہے. یہ وہ چیز ہے, وہی ایمان, ایمان کا ذائقہ, ایمان کا مزہ. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں گناہ کے قریب جاؤں, کوئی غلطی کروں, بددیانتی کروں, لوگوں کو دھوکہ دوں, جھوٹ بولوں. یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ کی نگرانی کو بندہ جب پسے پش ڈالتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا, تو ایسی صورت میں وہ پھر گناہ کرتا بھی ہے, اس کو لذت بھی آتی ہے. مگر جو مسلمان اللہ کی ذات پہ یوں یقین رکھتا ہے, وہ یہ بھی یقین رکھتا ہے کہ میں اگر گناہ کروں تو اللہ کی قسم میرے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں میں چھپ جاؤں, لوگوں سے چھپ جاؤں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتا, اللہ تو مجھے وہاں بھی دیکھ رہا ہے, میں کہاں جا کے گناہ کروں. وہ تو پھر یہی سمجھتا ہے. حجاج بن یوسف, اس کے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا جس کی شکایت یہ تھی کہ جناب یہ آپ کے خلاف بہت بولتا ہے اور حکومت کا مخالف ہے, اور اس نے ہماری جو جمعیت ہے, حکومت کی جو پارٹی ہے, یا حکومت ہے, اس کو یہ تسلیم نہیں کرتا. اس کو لایا گیا اور حجاج نے اس کے آنے سے پہلے اپنے پورے دربار کو بڑا سجایا, بیٹھا ہے بڑے خوبصورت لباس میں, وہ بڑی باروب شخصیت, اور اس کے ارد گرد اس کے حواری بھی بیٹھے ہیں, مشیر وزیر سب بیٹھے ہیں. نوجوان جب حال میں داخل ہوا تو بجائے اس کے کہ وہ حجاج کے اس روب داب والے منظر سے متاثر ہوتا یا اس کی شخصیت کو دیکھتا یا اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے جتنے مشیر ہیں, ارکان ہیں, ان سب کو دیکھتا, اس نے حال کے چاروں طرف نظر دوڑائی اور بلند آواز سے یہ آیت پڑھی, اتبنون بکل ریعن آیتن تعبسون, کیا تم یہ جو عمارتیں بناتے ہو اونچی اونچی بلند و بالا مضبوط قسم کی, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ یہی رہو گے, مرنا نہیں ہے؟ یہ آیت جو ہی اس نے سنی تو یہ شخص حجاج بن یوسف تکیہ لگا کے بیٹھا ہوا تھا, جو سیدھا ہو کے بیٹھ گیا اور اس نوجوان سے کہتا ہے, مجھے لگتا ہے کہ تم بڑے عقل مند ہو, بڑے ذہین بچے ہو, یہ بتاؤ افحفظت القرآن, کیا تم نے قرآن کو حفظ کیا ہے؟ تو نوجوان کہتا ہے, حجاج کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے کہ قرآن کو اللہ تعالیٰ, حفظ کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی حفاظت کرنا, کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں کرے گا, ضائع ہو جائے گا, کیا تمہیں اس بات کا خوف ہے, اس لیے مجھ سے یہ سوال کر رہے ہو کہ میں نے قرآن مجید کو یاد کیا؟ پھر وہ یہ سوال کرتا ہے, اچھا چلو غلطی ہو گئی, یہ بتاؤ کہ کیا تم نے اجمعت القرآن, قرآن کو جمع کیا؟ اس نے کہا, کیا قرآن کبھی ٹکڑے ٹکڑے تھا؟ تمہیں کس بات کا خوف ہے؟ قرآن تو پہلے سے جمع شدہ ہے, میں نے کیا کرنا ہے؟ کوئی ٹکڑے ٹکڑے تھا جو میں اس کو جمع کرتا؟ وہ سٹ پٹایا کہ میں عربی ہوں, عربی خوبصورت بولتا ہوں, مگر یہ نوجوان میرے ایک ایک لفظ کو پکڑ رہا ہے اور میری غلطیاں بھرے دربار میں پکڑ کے مجھے میری اصلاح کر رہا ہے, اور وہ مانتا ہے, کہتا ہے ہاں میں نے غلطی, شرمندہ ہوا, پھر سوال کرتا ہے, افستظہرت من بالقرآن, کیا تم نے قرآن مجید کو یعنی اچھی طرح یاد کر لیا ہے؟ استظہرت کا مطلب یہی ہے کہ کیا تم نے قرآن مجید کو دل میں اچھی طرح بٹھا لیا ہے؟ تو ظہر کا ایک مطلب تو استظہار کا ایک مطلب یہ ہے, دوسرا یہ ہے, اس نے پھر یہی جواب دیا دوسرے مطلب کا, اس نے کہا نعوذ باللہ میں قرآن کو اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دوں؟ پھر اسے سمجھ آئی کہ میں نے غلطی کی, پھر آخر یہ لڑکے سے سوال کرتے, اچھا تم ہی بتاؤ میں کیا سوال کروں؟ انہوں نے کہا آپ یوں سوال کیجئے کہ مجھ سے پوچھیے, اوائد القرآن فی قلبک, کیا تم نے قرآن مجید کو اپنے دل میں بٹھا لیا ہے, اچھی طرح یاد کر لیا ہے؟ کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے, چلو میں سوال کرتا ہوں, اوائد القرآن فی قلبک؟ تو لڑکا کہتے ہیں ہاں الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے میں نے پورے قرآن مجید کو اچھی طرح اپنے دل میں بٹھایا ہوا, یاد کیا ہوا. اس سوال کے بعد وہ کہتا ہے کہ اچھا کچھ قرآن پڑھ کے سناؤ مجھے. تو اس نوجوان نے قرآن پڑھا اور سورت پڑھی النص, کہنے لگا, کہتے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, یہ رأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, اس کو ذرا اس نے زور سے پڑھا, کہ تم دیکھو گے لوگ کس طرح دین میں فوج در فوج داخل ہوتے ہیں. جب اس نے اپنی صورت مکمل کی تو حجاج سے کہتا ہے کہ یہ صورت جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت دین میں واقعی لوگ فوج در فوج داخل ہو رہے تھے، مگر آج فوج در فوج اس دین سے نکل رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے وہ کیسے، حجاج کہتا ہے وہ کیسے. تو نوجوان نے کہا تمہارے ظلم کی وجہ سے، زیادتی کی وجہ سے جو تم مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہو. تو حجاج کو غصہ آ گیا، اسے کہتا ہے تم جانتے ہو کس سے بات کر رہے ہو؟ تو نوجوان نے کہا بالکل جانتا ہوں، سقیف کے بڑے شیطان کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. ایک سقیف قبیلے کا تھا، سقیف کے بڑے شیطان کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں. میں اس کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے ہوتے ہوئے جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لوگ مارے جا رہے ہیں اور ان کے حقوق پورے نہیں کیے جا رہے اور وہ دین کو چھوڑ رہے ہیں، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے اور کسی کی وجہ سے نہیں ہو رہا. ان دنوں میں تو لوگ یہ محسوس کیا کرتے تھے اور آج اس چیز کو کوئی محسوس نہیں کرتا. ہم شکایت سے زیادہ زیادہ یہی کرتے ہیں کہ غربت ہے، کاروبار نہیں، یا اسی طرح کی اور شکایت ہے کہ جی کیا کریں، کوئی بزنس ہی نہیں. لیکن کوئی اس بات کو نہیں سوچتا کہ ظلم اور زیادتی کی وجہ سے بھی لوگ جو ہے نا دین کو ایک طرف ہو جاتے ہیں، انہیں اپنی پڑ جاتی ہے. جب انہیں انصاف نہ ملے، انہیں کھانا پینا نہ ملے تو لوگ کیا کریں گے، کیا دین کی بات سنیں گے؟ لوگوں نے تو یہ کہنا بھائی یہ چیز اپنے پاس رکھیے، پہلے ہمیں اپنے پیٹ کو پالنے دیجیے، میرے بچے ہیں گھر میں بھوکے بیٹھے ہیں، نہ گھر میں لائٹ ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ اور چیز ہے، میں کیا کروں؟ نہ میرا بزنس ہے، نہ جاب ہے، میں کیا کروں؟ آج یہ لوگ سوچتے ہیں، لیکن اس دور میں لوگ یہ سوچا کرتے تھے. نہیں، تمہارے ظلم کی وجہ سے، تمہاری زیادتی کی وجہ سے لوگ جو ہے نا فوج در فوج دین کو چھوڑ رہے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. ہم لوگ اس بارے میں بالکل نہیں سوچتے، بلکہ ہماری سوچ ہی دوسری طرف لگا دی گئی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید مسلمان ہیں، کافی ہیں، بس اتنی بات کافی ہے. لیکن عملاً کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا واقعی دین کو پسند کرتے ہیں اور لوگ کیا واقعی دین کی طرف آتے ہیں؟ آج کتنی مسجدیں ہیں جو خالی پڑی ہیں، اذانیں ہوتی ہیں، اذان ہوتی ہے پانچ وقت کی، فجر کے وقت آپ بڑی مسجد میں بھی چلے جائیں تو آپ کو آدھی صف نظر نہیں آئے گی، اور مسجد کی دیواریں شکایت کریں گی کل قیامت کو کہ اللہ اس آبادی میں میں تھی، مجھے آباد کرنے والا کوئی نہیں تھا. یہ مسجدوں کو بے آباد کرنے کا سبب کیا ہے؟ کیا یہی سبب ہے کہ ہم یہاں بم پھاڑیں، لوگوں کو اندر مار دیں؟ نہیں، کچھ اسباب اور ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. مگر اس دور میں لوگ یہ سوچا کرتے تھے کہ جناب آپ کے ظلم، آپ کی زیادتی، نا انصافی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ لوگ دین کو چھوڑ رہے ہیں. حجاج نے کہا تم جانتے ہو کہ کس سے بات کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں جانتا ہوں، سقیف کے بڑے شیطان سے میں بات کر رہا ہوں. یہ بات سننا تھی کہ اس کے ارد گرد جو بیٹھے ہوئے وزیر اور مشیر ہیں، انہوں نے کہا جناب اس کے قتل کا ابھی حکم دیجئے، اس شخص نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، حکومت کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے، اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ہماری حکومت کا مخالف ہے، اس کی جواز بنتا ہے کہ اس نوجوان کا سر اڑا دیا جائے. حجاج غصے میں تھا کہ اتنے میں نوجوان پھر بولا. نوجوان نے کہا حجاج سنو میری بات، تمہارے جو مشیر ہیں یہ فرعون کے مشیروں سے بدتر مشیر، فرعون کے مشیر تمہارے ان مشیروں سے زیادہ بہتر تھے. حجاج نے کہا وہ کیسے؟ نوجوان نے کہا جب دونوں بھائی فرعون کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی بات کرتے ہیں اور اپنے دلائل کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں اور وہ رسوا ہوتا ہے تو وہ قتل کرنے کا نہیں کہتا، بلکہ یہ کہتا ہے ارجح و اخاہ، اس کو کچھ مہلت دے دو اور اس کے بھائی کو بھی مہلت دے دو، یہ سوچ لیں، پھر اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ ان کا کیا انجام ہو. وہ تو فرعون تھا, تم تو حجاج ہو اور اس کے بھی مشیر تھے, تمہارے بھی مشیر ہیں, مقابلہ خود کر کے دیکھ لو کہ کس کے مشیر زیادہ بہتر تھے. حجاج نے سوچا اور سوچ کے بعد کہتا ہے کہ واقعی تم درست کہتے ہو, تم نے جو کچھ کہا میں مانتا ہوں, جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور تمہارے لیے 3000 درہم کا آرڈر دیتا ہوں کہ تمہیں بطور انعام کے دے دیا جائے. نوجوان نے کہا معاف کرنا اللہ کا کام ہے تمہارا نہیں, یہ ساتھ صاف صاف کہا معاف کرنا اللہ کا کام ہے تمہارا نہیں, اور باقی یہ کہ تم دے رہے ہو مجھے اور یہ بھی اللہ کا کام ہے, فضل یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے تمہاری طرف سے نہیں, اپنے پاس رکھو ان پیسوں کو, اللہ مجھے اور تمہیں کبھی دوبارہ نہ ملائے, خدا حافظ, یہ کہا اور چلا گیا. یہ کیا چیز تھی؟ نوجوان ہے, دل میں بیٹھی ہیں یہ باتیں کہ اللہ کا کلام, اس کو یاد کیا, اس کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد واقعی پریکٹیکلی وہ چیزیں سامنے لایا اور دوسروں نے سمجھا کہ واقعی ایک چیز وہ ہے کہ ہم ریچولز بنا لیں, عادات بنا لیں, اپنی رسم و رواج بنا لیں, ہم ان پہ چلیں, اور ایک وہ چیز ہے جو اللہ کہتا جائے بندہ ویسے کرتا جائے. یہی وہ چیز ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اتارا ہے اس پر اپنی خواہشات کو, اپنے رسم و رواج کو ترجیح دے. یہ بڑی اہم بات ہے, مگر آج کتنے مسلمان ہیں, ہم کتنی چیزیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے کہے ہوئے کو ایک طرف رکھ کے اپنی خواہشات کو ترجیح دیتے ہیں, کتنی ساری چیزیں ہیں, بہت کچھ ہے. ہم اپنے شادی کی رسم و رواج کو دیکھ لیں, کتنی خواہشات ہیں جو ہم پوری کرتے ہیں, مگر کبھی ہم نے سوچا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بارے میں بھی, آخر قرآن مجید کی آیات ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, آپ کی اپنی سیرت ہے, آپ نے بھی شادی کی ہے, بچیوں کی بھی کی ہے, یہ سب کچھ کیا, کبھی ہم نے سوچا کہ سنت رسول کیا ہے؟ اور اگر پتہ بھی ہو تو واقعی ہم ایگری کرتے ہیں اس سے, کیا ہمارا واقعی دل کرتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو بھی پکڑ لیں؟ نہیں, بالکل نہیں. جناب سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ مہاجر بن کے مدینہ آئے, لیکن مکہ میں بہت بڑے تاجر تھے, ملینئر, سب کچھ چھوڑ کے آ گئے. مدینہ جب پہنچے تو نبی علیہ الصلات والتسلیم نے ان کی مؤخات, برادرہڈ, وہ ایک انصاری صحابی تھے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ, ان کے ساتھ کرا دی. سعد اپنے اس نئے بھائی کو پا کے بڑے خوش ہوئے, گھر لے آئے اور گھر آ کے اپنے اس نئے بھائی سے کہا, بھائی یہ میرا گھر ہے, 2 منزلہ ہے, 2 بیویاں بھی ہیں, تم میرے بھائی ہو, اکیلے آئے ہو, سب کچھ تم نے دین کی خاطر قربان کر دیا, میں تو کچھ قربانی دوں تمہارے لیے, اس لیے میں تمہیں آفر کرتا ہوں کہ اوپر کی منزل یا نیچے کی منزل, جو پسند ہو تم پسند کر لو, میں تمہیں دینے کو تیار ہوں, اور میری 2 بیویاں ہیں, ان میں دیکھ لو جو پسند تم ہے, میں اس کو طلاق دیتا ہوں, تم اس سے شادی کر لو. یہ کیا چیزیں تھیں؟ یہ جذبے تھے, جذبے ایمانی محبت کے. تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں, اللہ تمہیں جزائے خیر, مجھے اتنا بتا دو بازار کہاں ہے؟ انہوں نے کہا بازار یہ گلی ادھر دائیں طرف مڑ جائیں تو آگے بازار ہے. تو انہوں نے سلام کیا, بازار کی طرف رخ کر گئے, چلے گئے. چند دن گزرے تھے, چند دن, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ بڑے بہترین شاندار کپڑے پہنے ہوئے, خوشبو میں نہائے ہوئے, راستے میں ملتے ہیں, اور یہ وہ صحابی ہیں جو 5 وقت نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت شریف مسائل سنتے ہیں, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت کرنے کو ہر وقت حاضر بھی ہیں, اور آپ جو کچھ کہیں قربان کرنے کو بھی تیار ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوچھا, ماں یہ کیا ہو رہا ہے, یہ کیا ہے بھائی, یہ تم نے بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے ہیں, اچھی خوشبو میں نہائے ہوئے بسائے ہوئے, مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول رات شادی کی ہے میں نے, آپ نے فرمایا اچھا مبارک ہو، مبارک ہو، اولم ولو بشات، ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری کا کیوں نہ ہو۔ بس اتنی سی بات تھی، یہ سمپل سی شادی ہے، سمپل سی۔ آپ نے اس موقع پہ نہیں کہا عبد الرحمن تم عجیب سے انسان ہو، پانچ وقت میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تمہارے کتنے دوست ہیں جو تمہارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تم نے نہ مجھے بلایا اپنی شادی پہ اور نہ اپنے دوستوں کو بلایا، ایسی شادی کر لی؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا عبد الرحمن تم نے نکاح بھی پڑھ لیا ہوگا، میرے پڑھائے بغیر نکاح تمہارا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کہا، مبارک دی۔ یہ وہ طریقہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا، سمپل، کہ صحابہ جانتے تھے کہ یہ معمولی سا ریچول ہے، اگر ہم اس کو خود کر لیں اس کی اجازت ہے شریعت کی، مگر اس میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسی مصروف شخصیت کو اس چھوٹے سے کام کے لیے بلانا کہ اللہ کے رسول آپ ہی آئیے، آپ ہی نکاح پڑھائیے، آپ کے بغیر تو ہوگا نہیں۔ اور آج ہمارے حال یہی ہے، سوچیں اتنی نیچیاں ہو چکی ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارا نکاح پڑھانا بند کر دیں گے، ہم تمہارے جنازے نہیں پڑھائیں گے۔ یہ تو ہو جاتا ہے بغیر کسی عالم کے، بغیر کسی شخصیت کے، گھر میں بیٹھ کے، گھر کے والد ہوں، بھائی ہوں، وہ نکاح پڑھا سکتے ہیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، سمپل سا کام۔ مگر اس کو چھوڑیے، ہم نے آج کتنے تکلفات ہیں اور کتنے بوجھ ہیں جو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شریعت ہے۔ کتنے رسم و رواج ہیں، جب میت ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کتنے رسم و رواج ہیں، کیسے گزرنا پڑتا ہے، کہاں ہے ایثار، کہاں ہے وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کی جس کا دعویٰ ہم اکثر و بیشتر کرتے ہیں کہ ہم ہیں چاہنے والے عاشق رسول اور ہم ہیں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام پہ فدا ہونے والے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے ہم مسلمانوں کو آزمائش میں ڈال دی، اور خاص طور پر ان نیک لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نیک ہیں اور نیکی کو پسند کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر واقعی تمہیں مجھ سے محبت ہے تو تمہاری محبت کا ٹیسٹ اسی میں ہوگا کہ میں دیکھوں گا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اتباع کرتے ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے ہر عمل میں اللہ کو دیکھیں کہ اللہ ہمیں واقعی چیک کر رہا ہے کہ جتنا بڑا دعویٰ ہے کیا اس کے مطابق ہم آگے چلتی رہیں کہ نہیں۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ دنیا میں بڑے دعوے کیے جاتے ہیں مگر لوگ چیک کر لیتے ہیں اور لوگ وزن بنا لیتے ہیں ان لوگوں کا، کہ کتنی ڈھٹائی سے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، یہ کر دیں گے، مگر جب وزن قائم ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ لوگ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمارا وزن قائم کرتا ہے، ہم کتنے پانی میں ہیں، کتنا چاہتے ہیں اللہ کو، کتنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کتنا پسند کرتے ہیں اللہ کے رسول کی شریعت کو۔ یہ ضرورت ہے آج ہم سب مسلمانوں کی کہ ہم سوچیں، کیونکہ بگاڑ جو ہے اجتماعی طور پر جو اب عام ہو رہا ہے اور ہو چکا ہے، اس کا اصل سبب تلاش کریں، اور وہ یہی ہے کہ دین کو ہم الزام نہ دیں، دین کو ملزم مت بنائیں۔ اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے ہم دین کو مجرم بنا کے کٹہرے پہ کھڑا کر دیتے ہیں، یہ کیا جواب ہے دین کے پاس؟ اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہم خود اپنے بارے میں سوچیں کہ ہماری اپنی سوچ، ہمارا اپنا عمل کیا واقعی ایسا ہے جو اس قابل ہو کہ رب کے حضور پیش کیا جا سکے، کیا اس میں واقعی مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ یہ اصل چیز ہے جو ہم تمام مسلمانوں کے سوچنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سوچ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس سے خالصتاً اخلاص کے ساتھ محبت کرنے کی بھی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔